أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وما قيل أن الماهية إن الماهية بنسبة مكتسبة من الجاعل تخرج من حد الاستواء إلى مرحلة الأصالة فتترتب عليها الآثار. بات ہماری اصالت الوجود میں چل رہی تھی اور آپ کی خدمت میں تفصیلاً یہ مطلب بیان ہوا کہ اس فصل میں فیلسوف کیا کہنا چاہتا ہے. مختلف تعبیروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس فصل کا محتویٰ کیا ہے. خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے کہ فیلسوف یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس جہان خارج کو جس نے پر کیا ہوا ہے وہ وجود ہے، اور ماہیت ہم اس وجود سے انتزاع کرتے ہیں. یعنی ہم مثلا انتزاع کا کیا معنی ہے، مثلا دیکھیں مطلب کو تھوڑا سمجھ لیں. آپ ایک دفعہ اس فرش کو دیکھتے ہیں اور ایک مرتبہ آپ کیا کرتے ہیں، سقف کو دیکھتے ہیں، چھت کو دیکھتے ہیں. جب آپ فرش اور سقف ان دونوں کا آپس میں مقایسہ کرتے ہیں تو اس مقایسے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اوپر کے مفہوم کو انتزاع کرتے ہیں یا نیچے کے مفہوم کو انتزاع کرتے ہیں. یعنی حقیقت میں اوپر خارج میں نظر نہیں ہے آتا. مثلا آپ یہ مثلا آپ سے پوچھا جائے کہ اوپر کہاں ہے، آپ کہیں گے مثلا یہ اوپر ہے، چھت کی طرف اشارہ کر کہیں گے. اگر کوئی چھت کے اوپر جا کر کہے کہ یہ اوپر کہاں ہے تو آیا وہ کہے گا کہ جس کے اوپر میں کھڑا ہوں وہ اوپر ہے؟ وہ کہے گا وہ اوپر اشارہ کرے گا. اور نیچے کا مفہوم کہاں چلا جائے گا، جہاں وہ کھڑا ہوگا. یعنی اوپر جو ہے وہ کوئی الگ سے مصداق نہیں رکھتا. جیسے مثلا انسان الگ سے مصداق رکھتا ہے، ہم کہیں انسان کہاں ہے، آپ کہیں گے یہ میرے سامنے انسان ہے. اچھا اب آپ جہاں بھی کھڑے ہوں، آپ چاہے انڈر گراؤنڈ کھڑے ہوں پھر بھی انسان اسی کی طرف اشارہ کریں گے. اگر آپ جو ہے وہ اوپر چلے جائیں تب بھی آپ اسی کی طرف اشارہ کریں گے، کیونکہ مصداق رکھتا ہے. لہذا اس کا جو معنی ہے وہ بدلتا نہیں ہے. لیکن بعض مفاہیم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا خارج میں کوئی مصداق نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم نے ان کو خارج سے لیا ہوتا ہے. مصداق تو ان کا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہم خارج سے اس کو لے لیتے ہیں. اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کی، یعنی نیچے ہونے کا مفہوم یا اوپر ہونے کا مفہوم جو ہے اس کو آپ کیا کرتے ہیں، مقایسے کے نتیجے میں انتزاع کرتے ہیں. کہاں سے انتزاع کرتے ہیں، کہاں سے لیتے ہیں اس کو، خارج سے لیتے ہیں. خود آپ نے نہیں بنایا ہوتا، آپ کے ذہن کی اختراع نہیں ہے، ذہنی صرف نہیں ہے، بلکہ آپ کہاں سے لے رہے ہوتے ہیں، خارج سے لے رہے ہوتے ہیں. مثلا ایک مرتبہ میں کیوں اس پر تاکید کر رہا ہوں، تاکہ پتہ چل جائے کہ فلسفے میں جو مفاہیم موجود ہیں وہ اگر انتزاعی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ذہنی صرف ہیں، ساختہ ذہن ہے. مثلا ساختہ ذہن یا جو فقط ذہن کے بنائی ہوئی چیزیں ہوں، اس کی مثال کیا ہے، مثلا آپ کو کہا جائے کہ 10 سر والا انسان موجود ہے، آپ کا ذہن فوراً اس کو خلق کر دے گا ذہن کی. اب یہ جو 10 سر والا انسان ہے، یہ جو مفہوم آپ کے ذہن کے اندر ہے، آپ نے خارج سے لیا ہے؟ نہیں، آپ کے ذہن کے اختراع ہے، آپ کے ذہن نے اس کو بنایا ہے. درست ہے، اسی طریقے کے بہت سارے مفاہیم ہیں جو انسان کے خود اپنے ذہن کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ جو فلسفے میں یا کسی اور علم میں بعض اوقات مفاہیم سے بحث ہوتی ہے تو جب کہا جاتا ہے کہ یہ مفہوم انتزاعی ہے تو مفہوم انتزاعی سے کیا مراد ہے، یعنی لیا اس کو خارج سے ہوا ہے لیکن اس کا خارج میں کوئی مصداق نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مفہوم انتزاعی. انتہائی آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ آگ علت ہے حرارت کے لیے، سبب ہے، سبب کو فلسفے میں کیا کہتے ہیں، علت کہتے ہیں. آگ علت ہے حرارت کے لیے. اب آپ سے سوال یہ کرتے ہیں، یہ جو آپ نے مفہوم علت لیا ہے آپ کے ذہن میں موجود ہے، آیا اس کا خارج میں مصداق موجود ہے؟ خارج میں تو فقط آگ ہے اور حرارت ہے، اس کے علاوہ تیسری چیز آپ کو نہیں ملتی. پھر یہ علیت کہاں سے آئی؟ آپ نے کیا کیا مقایسہ کیا ہے آگ کا اور حرارت کا، ان کا جب آپس میں مقایسہ کیا تو اس مقایسے کے نتیجے میں آپ نے کیا کہ مفہوم علیت کو انتزاع کیا ہے. آپ نے جب تحت کو یعنی نیچے کو اور فوق کو یعنی اوپر کو آپس میں مقایسہ کیا، تب آپ نے کہا کہ فوق ہے اور یہ کیا ہے تحت ہے، یہ نیچے ہے وہ اوپر ہے، مقایسے کے نتیجے میں. لیکن یہ ذہن کی اختراع نہیں ہے، ذہن کا بنایا ہوا نہیں ہے، آپ نے خارج سے لیا ہے. پس مفاہیم انتزاعی ان مفاہیم کو کہا جاتا ہے کہ جن کا منشأ انتزاع خارج ہوتا ہے. منشأ انتزاع سے کیا مراد ہے؟ یعنی خارج کو دیکھ کر ان مفاہیم کو ذہن میں لایا جاتا ہے. اگر خارج نہ ہوتا تو یہ مفہوم بھی نہ ہوتے. اگر آگ اور حرارت نہ ہوتی، مثال دے رہا ہوں ایک کے طور پہ، وائلہ علیت کا مفہوم آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، اگر آگ اور حرارت نہ ہوتی تو آگ جو علت بن رہی ہے حرارت کے لیے، یہ جو آپ کا مفہوم آپ کے ذہن میں آیا تھا، یہ کبھی بھی آپ کے ذہن میں نہ آتا. اگر فرش اور چھت نہ ہوتی تو آپ کبھی بھی فوق اور تحت کو مقایسہ انتزاع نہ کر سکتے. درست ہے، ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اللہ آپ کہہ سکتے ہیں مثلا میں فلانی چیز سے فوق و تحتیت کو انتزاع کر لوں گا، اوپر نیچے کے مفہوم کو انتزاع کر لوں گا. نا ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر یہ ہمارے پاؤں کے نیچے جو چیز ہے یہ نہ ہوتی، ہمارے سر کے اوپر جو چیز ہے وہ نہ ہوتی، تو آپ کبھی بھی مفہوم فوق اور مفہوم تحت کو انتزاع نہ کر سکتے. پس مفاہیم انتزاعی واضح ہو گیا، مفاہیم انتزاعی ہوتے ذہن میں ہیں لیکن آتے کہاں سے ہیں؟ خارج سے آتے ہیں. مفاہیم انتزاعی کا منشأ انتزاع خارج میں ہوتا ہے، لہذا ان کو اس اعتبار سے خارجی بھی کہا جاتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ علیت خارج میں ہے، لیکن کس معنی میں خارج میں ہے؟ چونکہ اس کا منشأ انتزاع خارج میں ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوق اوپر ہے، موجود ہے، خارج میں ہے، فوق خارج میں ہے، اوپر ہونا خارج میں ہے، لیکن کس معنی میں خارج میں ہے؟ الگ سے مصداق رکھتا ہے نا، بلکہ اس کا منشأ انتزاع خارج میں ہے. منشأ انتزاع سے کیا مراد ہے؟ یعنی جہاں سے مفہوم کو انتزاع کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں منشأ انتزاع. نہیں معلوم بات سمجھا سکا ہوں یا نہیں اس مطلب کو، یعنی اگر آپ دقت سے سمجھ جائیں گے تو بہت سارے سوالات آپ کے خود بخود جو ہے وہ حل ہوتے نظر آئیں گے. فلسفے کی بہت ساری مشکلات اسی مفہوم کے اوپر جو ہے وہ مبتنی ہیں. درست، یہ مطلب آ جاتا ہے. اب فلسفہ یہ کہنا چاہتا ہے، فیلسوف کے جو اصالت الوجود کا قائل ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ خارج کو پر کس نے کیا ہوا ہے؟ وجود نے. خارج میں فقط وجود ہے ولا غیر، لیکن ماہیت پھر کہاں سے آئی ہے؟ ماہیت کہتے ہیں اسی وجود سے ہم نے انتزاع کی ہے. کیسے انتزاع کر لی؟ کیونکہ ماہیت حد الوجود سے انتزاع ہوتی ہے. جب ایک چیز کا وجود محدود ہو جائے، اس کا وجود ختم ہو جائے، تو اس ختم ہونے کی جگہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں. جس طریقے سے ہم نے فوق اور تحت کو مقایسہ کر کے فوقیت اور تحتیت کو انتزاع کیا، جس طریقے سے ہم نے آگ اور حرارت کو مقایسہ کر کے علیت کا مفہوم انتزاع کیا، پھر کیا ہوا؟ ایک مفہوم ہم نے انتزاع کیا اور کہا کہ خارج میں علیت موجود ہے. اسی طریقے سے ہم نے کیا کیا ہے؟ اس وجود کو جب دیکھا اور اس کی حد کو جب دیکھا، تو اس کی اس حد سے ہم نے کیا کر لیا؟ مفہوم ماہیت کو انتزاع کر لیا. بس کہہ سکتے ہیں کہ ماہیت خارج میں موجود ہے، لیکن کس معنی میں؟ اپنا مصداق خارج میں رکھتی ہے؟ نہ، خارج میں فقط وجود ہے ولا غیر، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. ماہیت اپنا خارج میں کوئی مصداق نہیں رکھتی ہے. کیوں اس کو کہتے ہیں کہ ماہیت خارج میں موجود ہے؟ اس وجہ سے چونکہ منشا انتظا خارج میں ہے، یعنی جس چیز سے اس کو انتظا کیا ہے وہ خارج میں موجود ہے، لہذا کہا جاتا ہے کہ الماہیت موجودت فی الخارج. ماہیت کیا ہے؟ خارج میں موجود ہے. بس اصالت الوجودی کہنا چاہتا ہے کہ خارج میں فقط وجود ہے اور ماہیت کو ہم نے وجود سے انتزاع کیا ہے. کیسے انتزاع کیا ہے؟ اس کی حد سے. ہم نے حد الوجود سے ماہیت کو انتزاع کیا ہے. بات واضح ہے؟ بس اصل مفہوم جو ہے ماہیت اس کا، اصالت الوجود کا، یہ ہے. بات واضح ہوئی ہے؟ اس کے اوپر مختلف ادلہ قائم کی گئی کہ وجود اصیل ہے. ایک دلیل اس کی کیا تھی؟ ایک دلیل اس کی یہ ہم نے پڑھی کہ ماہیت چونکہ اپنی ذات کے اعتبار سے متساویت النسبت ہے. کس کی نسبت؟ وجود اور عدم کی نسبت. یعنی ماہیت وجود اور عدم کی نسبت مساوی ہے، یعنی اس کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے. ان کا آپس میں یہ متساویت نسبہ ہے، درست؟ یہ ایک مقدمہ تھا ہمارا. دوسرا مقدمہ یہ تھا کہ اس ماہیت پر آثار خارجی مترتب ہوئے ہیں. یہ ماہیت خارج میں آ گئی ہے. اب اس کو، اس ماہیت کو خارج میں کون لے کر آیا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ خود بخود آ گئی، تو ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ اتفاق خارج میں محال ہے. حتمن کوئی چیز جب خارج میں واقع ہوتی ہے علت کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کی علت کیا ہے؟ خود بخود تو نہیں ہو سکتی. اگر خود بخود ہو جائے گی تو انقلاب الذات بھی لازم آئے گا، کیونکہ خود اپنی ذات میں متساویت و نسبہ تھی. اگر خود بخود ہو گیا اس کا مطلب متساویت و نسبت سے نکل کے کہاں چلی گئی ہے؟ وجود کی طرف چلی گئی ہے، اور یہ ذات میں انقلاب لازم ہے، اور انقلاب ذات جو ہے وہ محال ہے. کون لے کر آیا ہے اس کو؟ بس حتمن اس کو وجود خارج میں لے کر آیا ہے. عدم لا نہیں سکتا اس کو، کیونکہ عدم تو اس کو عدم میں لے کر جائے گا. بس وجود ہے کہ جو اس کو خارج میں لے کر آ رہا ہے. بس جو چیز اس کو خارج میں لا رہی ہے اور سبب بن رہی ہے کہ اس پر آثار خارجیہ مترتب ہوں، بس وہی اصیل ہونا چاہیے. ہم ماہیت کو کیوں اصیل قرار دے دیں؟ یہ اصالت الوجود کی ایک دلیل قائم تھی. محقق دوانی کے جو اصالت الموہوی ہیں، یعنی ماہیت کو اصیل مانتے ہیں، انہوں نے آ کر اعتراض کیا اس استدلال کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے آ کر کہا کہ وجود چونکہ متساویت ماہیت چونکہ متساویت النسبت ہے، اس کو خارج کرنے والا کون ہے؟ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تین چیزیں آپ کہہ لیں. کیا؟ یا خود ماہیت خود ہے اپنی ذات، یا عدم ہے، یا وجود ہے. عدم تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ عدم کبھی بھی خارج میں اس کو نہیں لا سکتا. پیچھے دو چیزیں بچتی ہیں، یا ذات ہے اس کی اپنی، یا کیا ہے؟ وجود ہے. ہم نے کہا کہ ذات نہیں ہو سکتی، انقلاب النسبت لازم، انقلاب الذات لازم آئے گا. بس پیچھے ایک ہی وجود بچتا ہے کہ وہی اصیل ہو جائے گا. آغا کہتے ہیں محقق دبانی، نہ، ہمارے پاس ایک اور فرض موجود ہے. اگر ہم اس فرض کو سامنے رکھیں تو وجود اس کو خارج نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ فرض اس کو خارج کر رہا ہوتا ہے. وہ کون سا فرض ہے؟ کہ یہ ماہیت جب متساویت النسبت تھی، کب تھی؟ کہ جب یہ اپنے خالق کے ساتھ رابط نہیں رکھتی تھی. ابھی ہم اس کو بدون جاعل، بدون خالق نگاہ کر رہے تھے. اس کو ہم فقط ماہیت انسان کو دیکھ رہے تھے، ابھی خالق کی طرف نگاہ نہیں کی تھی. لیکن جب ہم نے اس انسان کو نسبت دے دی خالق کی طرف، جاعل کی طرف، تو یہ نسبت دینا ہی اس کو کیا کر دے گا؟ استوا سے خارج کر دے گا، مساوی ہونے سے خارج کر دے گا. بس چونکہ یہ نسبت قائم کر لیتا ہے مفہوم ماہیت، یا ماہیت انسان جب یہ نسبت پیدا کر لیتی ہے جائل کی طرف، خالق کی طرف، تو یہ نسبت پیدا کرنا ہی اس کو حد استوا سے خارج کر دیتا ہے، اس کو مساوی ہونے سے خارج کر سکتا دیتا ہے. بس وہ خارج میں موجود ہو جاتی ہے. بس یہ نسبت ہے کہ جو آ کر اس کو خارج میں لے کر آ رہی ہے، پس وجود خارج میں نہیں لا رہا، پس وجود اصیل
نہیں
ہے. وہ اشکال ہے ہمارا، ابھی مطلب سمجھ میں آ گیا کہنا چاہتے ہیں کہ وجود، آپ کہہ رہے تھے وجود لے کر آیا خارج میں، پس اصیل ہے، ہم کہتے ہیں نہیں وجود نہیں لایا، بلکہ کیا ہے ماہیت اور خالق کے درمیان جو نسبت قائم ہے وہ نسبت جو ہے اس کو خارج میں لے کر آ رہی ہے، پس وجود اصیل نہیں ہے بلکہ ماہیت اصیل ہے، خود انسان اصیل ہے. اس کے اوپر رد کیا ہے؟ رد آسان ہے. آغے محقق دوانی، ہم آپ سے سوال یہی کرتے ہیں کہ نسبت قائم ہونے سے پہلے ماہیت متساویت النسبت تھی یا نہیں تھی؟ مانتے ہیں متساویت النسبت تھی، درست؟ اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ جب اس نے خالق کی طرف نسبت پیدا کی تو متساویت النسبت ہونے سے خارج ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر کہتے ہیں کہ خارج نہیں ہوئی تو انقلاب الذات لازم آئے گی، کہ ماہیت نہ تو نسبت سے پہلے حد استواء سے نکلی، نہ ہی نسبت کے بعد حد استواء سے نکلی، لیکن خارج میں آ گئی، درست؟ انقلاب الذات اپنی جگہ باقی رہے گا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہ، نسبت کے بعد وہ حد استواء سے خارج ہو گئی، سوال ہمارا یہی ہے، یہ جو خارج ہونا ہے نسبت کے بعد، جائل نے کسی چیز کا اضافہ کیا ہے اس کی طرف یا نہیں؟ کیونکہ وہ تو مساویت النسبت تھی، نسبت درست ہے اس نے خالق کی طرف پیدا کر دی ہے، لیکن آیا خالق نے کسی چیز کا اضافہ کیا تھا تاکہ وہ خارج میں آئے؟ یہ بدون اضافہ کیا تھا. اگر تو بدون اضافہ اس کو خارج میں کر دیا، پس یہ بھی انقلاب الذات لازم آ جائے گا، حتمن کسی چیز کا اضافہ کیا ہے تو وہ خارج میں آئی ہے. ہم کہتے ہیں وہ اضافہ جو کیا ہے وہ کون ہے؟ وجود ہے، کیونکہ عدم تو ہو ہی نہیں سکتا، پس وجود اصیل ہے، وجود ہی کی وجہ سے وہ خارج میں آئی ہے. یہ محقق دوانی کا اشکال تھا اس برہان پر جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھ لیا تھا. اب اس کی عبارت تصدیق کرتے ہیں، پھر اگلے برہان پہ جاتے ہیں. فرماتے ہیں وما قیل، محقق دوانی اعتراض کرتے ہیں کہ ان الماہیت بنسبت مکتسبت من الجاعل تخرج من حد الاستواء الى مرحلۃ الاصالہ، کہ ماہیت جاعل سے نسبت کو کسب کر کے خارج ہو جاتی ہے حد استواء سے، کہاں چلی جاتی ہے؟ الى مرحلۃ الاصالہ، خارج میں چلی جاتی ہے. اصالت یعنی جو منشأ اثر واقع ہو. فتترتب علیہا الآثار، بس چونکہ وہ اصیل بن گئی ہے، بس اس ماہیت پر کیا ہے؟ آثار مترتب ہو جائیں گے. یہ اعتراض ہے. بس وہ کہتے ہیں بس وجود خارج میں نہیں لے کر آیا، نسبت اس کو خارج میں لے کر آ رہی ہے، بس ماہیت اصیل ہے، وجود اصیل نہیں ہے. مندفعن، کہتے ہیں یہ اشکال آپ کا جو ہے وہ مندفع ہے، یعنی قابل رد ہے، ہم قبول نہیں کر سکتے اس کو. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ بِأَنَّهَا اِن تَفَاوَتَ حَالُهَا بَعْدَ الْإِنْتِسَابِ فَمَا بِهِ التَّفَاوُتُ هُوَ الْوُجُودُ الْأَصِيلِ. اگر آپ قائل ہیں کہ ماہیت کی حالت انتساب کے بعد بدلی ہے، تو پھر ماں بہ تفاوت، تو یہ حالت بدلنے والی کون سی چیز ہے؟ هو الوجود الاصیل. اگر وہ وجود ہے کہ جس نے یہ تفاوت پیدا کیا، یہ تبدیلی پیدا کی ماہیت کے اندر. وَإِن سُمِّيَ نِسْبَةً إِلَى الْجَاعِلِ، اب کہتے ہیں کہ اگرچہ آپ اس کو جائل کی طرف نسبت کا نام دے دیں، ہماری بات کیا ہے؟ لفظ میں نہیں چل رہی ہے کہ ہم اس کو وجود کا نام دیں یا نسبت کا نام دیں، ہماری بات اس میں چل رہی ہے کہ ماہیت تو متساویت تو نسبت تھی، جب یہ متساویت تو نسبت تھی، خارج میں آنے کے لیے کسی چیز کا اضافے کی ضرورت ہے، اس کو یہ اضافہ ہوگا تو وہ خارج میں آئے گی، وائلا خود بخود خارج میں نہیں آئے گی. ہم کہتے ہیں وہ وجود ہے جو اس کو خارج میں لایا، آپ اس کو کہتے ہیں نسبت ہے، نام میں ہمارا کوئی اس میں نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے یہ پوچھیں کہ کسی چیز کا ماہیت میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا. اگر ماہیت میں اضافہ ہوا تو وہ وجود کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا، آپ اس کا نام چاہے نسبت رکھ لیں، درست ہے, ہم اس کو وجود کہتے ہیں جو اضافہ ہو کر کیا کر رہی ہے, اس کو خارج میں لے کر آ رہی ہے. بات واضح, یہ کہنا چاہتے ہیں بے انہا ماہیت انتفاوت حالہا بعد الانتصاب, اگر ماہیت کی حالت انتصاب کے بعد بدلی ہے, فما بہت تفاوت, تو جو اس کو تبدیل کر رہا ہے, ما بہت تفاوت یعنی جس کے ذریعے تفاوت پیدا ہو رہا ہے وہ کون ہے, هو الوجود الاصیل, وہ وجود ہی ہو سکتا ہے کہ جو اصیل ہے. وَإِن سُمِّيَ نِسْبَةً إِلَى الْجَاعِلِ, اگرچہ اس کو نسبت کا نام دے دیا جائے, ہماری بات نام میں نہیں چل رہی ہے, ہماری بات یہ ہو رہی ہے کہ ماہیت کو خارج میں لانے کے لیے کسی چیز کا اضافہ کیا جا رہا ہے, وہ فقط وجود ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک, آپ چاہے اس کو نسبت کا نام دے دیں. وَإِلَّمْ يَتَفَاوَتْ, اگر یہ ماہیت کی حالت انتصاب کے بعد کیا ہے بدلے نہ, متفاوت نہ ہو, وَمَعَ ذَلِكَ حُمِلَ عَلَيْهَا أَنَّهَا مَوْجُودَةً, اس کے باوجود کہ اس کا حالت اس کی حالت نہیں بدلی, یعنی وہ ابھی تک متساویہ تو نسبت ہے لیکن پھر بھی اس کے اوپر موجود ان کا اطلاق ہو رہا ہے, یعنی الانسان کے جو اپنی ذات میں نہ تو وجود رکھتا ہے نہ ہی عدم رکھتا ہے, اگر انتصاب کے بعد یہ اسی حالت میں رہے تو اس کے اوپر موجود ان کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے, الانسان موجود ان کا اطلاق اس پر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ابھی تک یہ متساویت نسبہ ہے. اگر آپ حالت نہ بدلنے کی صورت میں بھی کہتے ہیں کہ اس پر موجود ان کا اطلاق ہوتا ہے, وَتَتَرَتَّبْ عَلَيْهَا آثَارُ الْآثَار, اور اس پر آثار بھی مترتب ہوتے ہیں, کانا من الانقلاب, تو اس کا مطلب ہے انقلاب الذات لازم آ رہا ہے کما تقدم, جیسے پہلے ذکر کیا وہ محال ہے. مطلب یہ نہیں, خلاصہ کلام یہی ہے کہ نسبت سے پہلے متساویہ تو نسبت تھی, ٹھیک ہے, حد استواء میں موجود تھی, اگر نسبت کے بعد اس کی حالت بدلی ہے تو فقط وہ وجود کے ذریعے بدل سکتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہ اس کی حالت نہیں بدلی تو انقلاب الذات لازم آئے گا, کیونکہ بدون اضافہ اگر وہ وجود پیدا کر جائے, آثار اس پر مترتب ہونا شروع ہو جائیں تو اس کی ذات بدل گئی ہے, اور ذات بدل جانا بغیر علت کے یہ محال ہے, یہ باطل ہے, یہ درست نہیں ہے. یہ ایک جواب تھا اس اعتراض پر. برہان آخر, اس کے بعد جو ہیں دوسرا برہان ذکر کرتے ہیں اصالت الوجود کے اوپر, کہ وجود اصیل ہے, خارج میں جو حقیقت موجود ہے وہ وجود ہے, ماہیت جو ہے وہ اعتباری ہے. کیا اعتراض جواب استدلال ان کا, کہتے ہیں دیکھیں دقت کرنی ہے آپ نے, ہمارا علم چونکہ علم حصولی ہے, علم حصولی ذہنی ہے, یعنی ہم ذہن کے ذریعے خارج کے بارے میں علم پیدا کرتے ہیں, شہودی تو نہیں ہے ہمارا علم. میں اگر آپ کے بارے میں علم رکھتا ہوں تو وہ آپ کی صورت کے ذریعے ہے, آپ خود میرے پاس حاضر نہیں ہیں, چونکہ میں اس جگہ بیٹھا ہوا ہوں آپ میرے سامنے اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میرے پاس حاضر نہیں ہیں. میں اگر آپ کے بارے میں علم رکھ رہا ہوں تو صورت کے ذریعے علم رکھ رہا ہوں آپ کو. علم حصولی جب ہے ہمارا تو اس علم حصولی میں پھر کیا ہوتا ہے, قضایا تشکیل پاتے ہیں. ہم کہتے ہیں مثلا آپ موجود ہیں, زید کھڑا ہے, آگ گرم ہے, ٹھیک ہے, یہ قضایا بناتے ہیں آپ اپنے ذہن کے اندر اور خبر دیتے ہیں واقعے کے بارے میں, درست ہے, ان قضایا کے ذریعے, مفاہیم ذہنیہ کے ذریعے خارج سے خبر دیتے ہیں آپ, خارج میں ایسا ہو رہا ہے, درست ہے. اب یہ جو آپ نے قضیہ بنایا کہ زید کھڑا ہے, یہاں پر ایک موضوع ہے کہ جو کہ زید ہے, ایک محمول ہے جو کہ قیام ہے اس کا کھڑا ہونا ہے, اور ایک اس کے اندر نسبت ہے جو اس کے اندر اتحاد کی خبر دے رہی ہے. اب کہتے ہیں یہ جو آپ قضیہ بناتے ہیں, اس قضیے میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے, ایک موضوع اور محمول آپس میں متغیر ہوں, کیونکہ اگر متغیر نہیں ہوں گے تو عین ہوں گے, عین ایک ہی چیز ہوتی ہے, بس قضیہ تشکیل نہیں پا سکتا, قضیہ میں دو چیزیں ہونا ضروری ہیں. اگر عینیت رکھتے ہوں گے موضوع اور محمول تو اس کا مطلب ایک ہی چیز ہے, تو ایک چیز سے قضیہ تشکیل نہیں پاتا. بس ہم جب آپ قضیہ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی موضوع اور محمول متغیر ہونے چاہیے، متفاوت ہونے چاہیے، ایک دوسرے سے جدا ہونے چاہیے، ایک یہ چیز چاہیے. دوسری کون سی چیز چاہیے؟ ان دونوں کے اندر کسی جہت میں اتحاد بھی پایا جانا چاہیے، کیونکہ اگر موضوع اور محمول 100% ایک دوسرے سے متباین و متغیر ہوں گے، ان کے درمیان کسی قسم کا اتحاد موجود نہیں ہوگا، تو قضیہ تشکیل نہیں پائے گا. قضیہ کب تشکیل پاتا ہے؟ کہ جب اتحاد پایا جاتا ہو. زید اور قیام میں اتحاد موجود ہوگا تو آپ قیام کو زید پر حامل کر سکیں گے، آپ کہیں گے کہ زید کھڑا ہے. یہ جو آپ زید کھڑا ہے کا قضیہ بناتے ہیں، کب یہ درست بنتا ہے؟ کہ جب ان دونوں کے درمیان محور اتحاد بھی موجود ہو، یعنی ان دو متغیر مفاہیم کو ایک دوسرے سے جوڑ بھی رہا ہو. حمل کے اندر یہی آپ نے پڑھا، منطق مظفر کے اندر حمل کی جو بحث ہے وہ یہی ہے، حمل کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، آپس میں متغیر ہوں موضوع اور محمول، اور پھر کیا اس تغیر کے ہوتے ہوئے آپس میں کیا ہوں؟ متحد بھی ہوں. درست ہے، ذات کے اعتبار سے متغیر ہیں لیکن مصداق کے اعتبار سے کیا ہونے چاہیے؟ متحد ہونے چاہیے. قیام اور زید دونوں ذہن میں تو متغیر ہیں، مفہوم دونوں کے جدا ہیں، لیکن خارج میں ایک ہی ہیں. زید اور قیام ایک ہی وجود کے ساتھ موجود ہیں، پس متحد ہیں خارج کے اعتبار سے. اگر یہ دو رکن پائے جائیں گے تب قضیہ حقیقی تشکیل پائے گا، تب حمل جو ہے وہ تشکیل پائے گا. اگر ان میں سے کوئی ایک رکن بھی ختم ہو گیا تو کبھی بھی آپ قضیہ تشکیل نہیں دے سکتے. بات واضح ہوئی ہے؟ یہ مقدمہ تھا اس برہان کو سمجھانے کے لیے. اب دوسرا مقدمہ کہ ماہیت مسار الکثرت ہے. یعنی کیا مراد مسار الکثرت ہے؟ یعنی ماہیت کثرت رکھتی ہے فقط، اس کے اندر اتحاد والا محور موجود نہیں ہے. ماہیت جہاں بھی ہوگی وہ کثرت ہی پیدا کرے گی، کبھی بھی اتحاد کا کام نہیں کرے گی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہیت کو ہم نے کہاں سے لیا؟ حقیقت ماہیت کیا ہے؟ حد الوجود. دقت کرنی ہے آپ نے. چونکہ ہم حد الوجود کو ماہیت مانتے ہیں، یا یوں کہوں کہ چونکہ ہم ماہیت کو حد الوجود سے لیتے ہیں، ہر چیز کی حد اپنی ہے. انسان کی حد اپنی ہے، حیوان کی حد اپنی ہے، یعنی کسی ایک ذات کی حد کسی دوسری ذات کی حد سے مشترک نہیں ہے. چونکہ ہر چیز اپنی حد جدا رکھتی ہے، پس ماہیت بھی کیا ہوگی؟ ہمیشہ ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے نہیں. پس اس یہ مطلب ہے کہ الماہیت ہو کیا ہے؟ مسار الکثرہ. یعنی کیا مراد؟ کثرت کی جگہ ہے. کثرت ماہیت سے پھوٹتی ہے، یعنی ماہیت ہمیشہ کثرت کا موجب بنے گی، یہ کبھی بھی وحدت کا موجب نہیں بنے گی. اور کیوں بنے گی؟ عرض کر دیا، چونکہ ماہیت انتزاع ہوتی ہے حد الوجود سے، اور ہر وجود کی حد اپنی ہے. فرشتوں کی اپنی حد ہے، انسان کی اپنی حد ہے، کیا ہے، جمادات کی اپنی حد ہے، نباتات کی اپنی حد ہے، چونکہ الگ الگ حدود ہیں سب کی، پس ان کی ماہیت بھی ہمیشہ کیا ہوگی؟ جدا ہوگی. پس چونکہ ماہیت ہمیشہ کثرت کا موجب ہے، تو اب قضیہ و حمل تشکیل دینے کے اندر ایک رکن تو موجود ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ کثرت ہونی چاہیے. اتحاد کون لے کر آئے گا؟ ماہیت تو اتحاد نہیں لا سکے گی. کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ماہیت مسار الکثرت ہے، ماہیت کثرت کا موجب بنتی ہے، اس کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے. پس اگر ماہیت اصیل ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وحدت کبھی بھی نہیں ہوگی. جب وحدت نہیں ہوگی تو آپ کے وہ قضایا جو ہیں وہ باطل ہو جائیں گے سارے، آپ کوئی بھی قضیہ تشکیل نہیں دے سکتے. آپ پھر نہیں کہہ سکتے کہ زید کھڑا ہے. یہ قیام اور زید میں اتحاد برقرار کرنے والی چیز پس ماہیت نہیں ہے. کون سی چیز ہے؟ وہ پیچھے ایک ہی وجود بچتا ہے، کیونکہ ہم نے عرض کیا تھا خارج سے فقط دو ہی مفہوم ذہن کے اندر آتے ہیں، اساسی و اولن و بالذات، وہ وجود ہے یا ماہیت ہے. اب ماہیت تو محور اتحاد نہیں بن رہی ہے، کون بن رہا ہے پس محور اتحاد؟ وجود بن رہا ہے. پس اگر ہم بل وجدان در کر رہے ہیں کہ قضایا درست ہیں، موضوع اور محمول کے درمیان اتحاد موجود ہے، تو محور اتحاد بھی حتمن ہونا چاہیے. اور محور اتحاد کون ہوگا؟ ماہیت نہیں ہے بلکہ وجود ہے. پس چونکہ وجود محور اتحاد ہے، پس یہی اصیل ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ اتحاد ہم نے کہاں پیدا کرنا ہے؟ خارج میں. خارج میں وجود جو ہے وہ محور اتحاد ہے. چونکہ عرض کیا کہ قیام اور زید یہ دونوں ذہن میں متغیر ہیں، لیکن خارج کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا ہیں؟ متحد ہیں، کیونکہ ایک ہی وجود کے ساتھ موجود ہیں. جس وجود سے زید کہلاتا ہے وہی وجود کیا ہے؟ قائم بھی کہلاتا ہے. بس ایک ہی وجود سے دونوں مفہوم جو ہیں وہ قائم ہیں. بس محور اتحاد چونکہ وجود ہے، لہذا وجود اصیل ہے نہ کہ ماہیت. مطلب سمجھ میں آئے گی؟ مطلب سمجھا پایا ہوں یا نہیں؟ یہ حتمن جو ہے وہ ان مطالب کو دقت سے سنیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں، برہان آخر، الماہیت و مسار الکثرت والاختلاف بالذات. یعنی ماہیت کو اگر ہم اس کی ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ ہمیشہ کیا ہے؟ کثرت اور اختلاف کا محل ہے. فلو لم یکن الوجود اصیلا، اگر وجود کو اصیل نہ مانا گیا، لم تتحقق وحدت حقیقیت، تو کبھی بھی وحدت حقیقی تشکیل نہیں پائے گی. ولا اتحاد بین ماہیتین، اور کبھی بھی دو ماہیت آپس میں متحد نہیں ہو پائیں گی. فلم يتحقق الحمل، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر ماہیات میں اتحاد قائم نہ ہو سکا تو حمل متحقق نہیں ہوگا، پس قضایا تشکیل نہیں پا سکیں گے، پس ہمارا علم درست نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا علم قضایا کے ذریعے ہے، اور قضایا ہی اگر غلط ہو گئے تو اصل پھر علم کیسے حاصل ہوگا؟ الذی ہوا الاتحاد فی الوجود، یہ حمل کہاں پر متحقق ہونا تھا؟ اتحاد فی الوجود میں. یعنی کیونکہ حمل شائع کی بات ہو رہی ہے، حمل اولی میں بات نہیں ہو رہی. حمل شائع حمل اولی بعد میں انشاءاللہ اب خدمت میں تفصیل عرض ہوگا. وضرورت و تقضی بخلاف، ضرورت اس کے خلاف فیصلہ دیتی ہے، یعنی بداہت اس کے خلاف فیصلہ دیتی ہے. بداہت کیا کہتی ہے؟ بداہت کہتی ہے حمل متحقق ہے، ہم کتنے قضایا بنا رہے ہیں، زید کھڑا ہے، آگ گرم ہے، آج بارش ہو رہی ہے، ہے یہ اتنے قضایا ہم بنا رہے ہیں، اور یہ قضایا درست بھی ہیں، اور یہ ماہیات آپس میں متحد بھی نظر آ رہی ہیں. بس وجود جو ہے وہ محور اتحاد بن رہا ہے، اور یہی بس اصیل ہوگا. فل وجود هو الاصیل الموجود بالذات، بس وجود جو کہ اصیل ہے موجود بالذات ہے، یہی اولا و بالذات موجود ہے خارج میں، اور یہی جو ہے وہ محور اتحاد بن رہا ہے خارج میں. پھر ماہیت کیا ہے؟ والماہیت موجودتن، یہ جو میں نے مقدمے میں اول درس میں وضاحت دی ہے وہ ان جیسی عبارات کے لیے دی ہے. اگر وہ مقدمہ جو اول درس میں آپ کو عرض کیا ہے، اگر اس پر دقت نہ کی، اس کو یاد نہ رکھا، تو یہ عبارات قابل حل نہیں ہوں گی. والماہیت موجودتن، ماہیت بھی موجود ہے لیکن بہی، یعنی وجود کے ذریعے موجود ہے. اگر وجود خارج میں نہ ہو تو ماہیت کو اصلا آپ انتزاع نہیں کر سکتے، پس آپ نہیں کہہ سکتے کہ ماہیت موجود ہے. ماہیت کو اگر موجود کہہ رہے ہیں، بالتفعل وجود کہہ رہے ہیں، چونکہ وجود موجود ہے بس ماہیت بھی موجود ہے. واضح ہے؟ یہ ایک برہان تھا کہ جو اصالت الوجود پہ قائم کیا. تیسرا برہان جو اصالت الوجود کے اوپر قائم کرتے ہیں وہ یہ ہے، کہتے ہیں دیکھیں، ماہیت انسان، یہ ہم ایک الگ فصل میں جا کے تفصیلاً بحث پڑھیں گے وجود ذہنی اور وجود خارجی، وہیں پر تفصیلاً عرض ہوگا کہ ان دو کی حقیقت کیا ہے۔ فعلاً اس برہان کو سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ وجود خارجی اس وجود کو کہا جاتا ہے کہ جہاں اس پر آثار مترتب ہوں۔ مثلاً آگ کے آثار کیا ہیں؟ جلانا، گرم کرنا، یہ آگ کے آثار ہیں۔ یہ آثار جہاں اس پر مترتب ہوں گے ہم کہیں گے کہ یہ آگ وجود خارجی رکھتی ہے۔ آگ جہاں جلائے گی، آگ جہاں پر گرم ہونے کی صلاحیت دے گی، ہم کہیں گے کہ یہ وجود خارجی ہے، آگ کا وجود خارجی ہے۔ اور جہاں پر یہ آثار موجود نہ ہوئے لیکن آگ ہوئی، تو ہم کہیں گے کہ آگ کا وہ کیا ہے؟ وجود ذہنی ہے۔ بس وجود ذہنی میں آگ کے آثار موجود نہیں ہوتے لیکن خارج میں آگ کے آثار موجود ہوتے ہیں۔ یہ وجود ذہنی اور وجود خارجی کی مثال کے ذریعے تھوڑی وضاحت تھی اس برہان کو سمجھانے کے لیے۔ اب یہاں پر برہان یوں قائم کرتے ہیں کہ ماہیت جو خارج میں ہوتی ہے وہ بے عین ہی ذہن کے اندر آتی ہے، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ ماہیت متساویت النسبت ہوتی ہے، یعنی وجود اپنی ذات کے اندر، وہ اگر وہ خارج میں ہو تو خارج کے ساتھ سازگار ہو جاتی ہے، اگر وہ اٹھ کے ذہن میں آ جائے تو ذہن کے ساتھ سازگار ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہمارا علم حصولی ہے اور علم ہمارا تب درست بنے گا کہ جب ہم قائل ہو جائیں کہ ماہیت جو خارج میں ہے وہی میرے ذہن میں آئی ہے، تب ہم کہیں گے کہ میرا خارج کے بارے میں علم ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے، یعنی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور میرا عقیدہ یہ ہو کہ جو خارج میں ماہیت موجود ہے انسان نام کی آپ کے اندر، وہ میرے ذہن میں نہیں آتی، تو میں نے آپ کے بارے میں علم حاصل کیا ہے؟ کیونکہ آپ جو کچھ ہیں خارج میں وہ تو میرے ذہن میں آیا ہی نہیں ہے، میرے ذہن میں تو کچھ اور آیا ہے، بس میں جو ذہن میں آیا اس کا عالم ہوں، آپ کا عالم نہیں ہوں۔ بس اگر میرا علم درست ہے اور میں خارج کے بارے میں علم رکھتا ہوں، اس کا اعتقاد اگر رکھنا ہے تو اس سے پہلے ایک اور اعتقاد رکھنا پڑے گا، کیا؟ کہ خارج میں جو ماہیت موجود ہے بے عین ہی وہ کیا ہے؟ ذہن میں موجود ہے۔ خارج میں جو انسان موجود ہے بے عین ہی وہی میرے ذہن کے اندر موجود ہے، ماہیت انسان، نہ کہ اس کا وجود۔ آپ کوئی بندہ یہ اعتراض نہ کرے، مطلب میں تو آپ کے ذہن میں نہیں آیا، میں تو یہاں بیٹھا ہوں لیکن آپ میرے ذہن کے اندر موجود ہیں، نا ماہیت انسان۔ ماہیت انسان کیا تھی؟ حیوان ناطق، حیوان ناطق جو خارج میں ہے بے عین ہی وہی کیا ہے؟ میرے ذہن کے اندر موجود ہے۔ بات واضح ہوئی ہے؟ پس دوسرا مقدمہ کیا ہوا کہ جو ماہیت خارج میں ہے بے عین ہی وہ کیا ہے؟ ذہن کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں پہ سوال شروع ہوتا ہے کہ اگر ماہیت اصیل ہے تو پھر ماہیت کے آثار کیوں بدلتے ہیں؟ یہ آگ اگر خارج میں چلی جائے تو جلا دیتی ہے، لیکن یہی آگ جب ذہن میں آتی ہے تو کچھ جلاتی نہیں ہے۔ اگر ماہیت اصیل ہے تو پھر اس کے آثار نہیں بدلنے چاہیے، کیوں؟ کیونکہ ہم قائل ہیں کہ جو خارج میں ماہیت ہے بے عین ہی وہ کیا ہے؟ ذہن کے اندر آتی ہے۔ اگر حرارت، اگر احراق یعنی جلانا اور گرم کرنا اثر ہوتا ماہیت کا، تو جب ہم قائل ہیں کہ بے عین ہی ماہیت ذہن میں آ رہی ہے تو جلانے والا اثر وہاں بھی تو ہونا چاہیے تھا۔ پس معلوم ہوا کہ جلانے کا اثر، گرم کرنے کا اثر خود ماہیت کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ وجود کا۔ پس جو اثر رکھتا ہے اس کو اصیل ہونا چاہیے۔ پس اختلاف الآثار سے یہ نتیجہ لیا کہ ماہیت اصیل نہیں ہے۔ بات واضح ہوئی ہے؟ برہان آخر، الماہیت توجد بوجود خارجی فتترتب علیہا آثارہا، کہتے ہیں ماہیت وجود خارجی کے ساتھ موجود ہو تو کیا ہوتا ہے، اس پر اس کے آثار مترتب ہوتے ہیں، یعنی آگ ہوگی تو اس کے آثار جلانا ہوں گے، اگر جماد ہوگا تو اس کا اثر جو ہے وہ کیا ہے، وزن رکھنا ہوگا، بے شعوری ہوگا، یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی، نبات ہوگا تو اس کا اپنے آثار ہوں گے۔ فتو جدو، یہ پہلا مقدمہ تھا کہ ماہیت جب خارج میں موجود ہوتی ہے تو اس پر آثار مترتب ہوتے ہیں، اس کے مقابل میں آپ لے جائیں جس پہ آثار مترتب نہ ہو وہ وجود خارجی نہیں ہوتا۔ دوسرا مقدمہ، وتو جدو بے عینہا بے وجود ذہنی، اور ماہیت بے عین ہی ذہن کے اندر آتی ہے، کما سے آتی، جس طرح کہ ہم وہاں جا کر بیان کریں گے۔ اگر ہم اس مقدمے کو نہ مانیں تو کیا فاسد لازم آئے گا، کہ ہمارا علم جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، بس کا مطلب ہے ہمیں خارج کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، ہم سب سے کے قائل ہو جائیں گے، پھر اس کا مطلب بس عین ماہیت خارج میں آتا ہے، ذہن میں آتی ہے۔ فلا یترتب علیہ شیء من تلک الآثار، جب یہ ماہیت ذہن کے اندر آتی ہے تو اس کے اوپر خارج والے کوئی بھی آثار مترتب نہیں ہوتے۔ فلو لم یکن الوجود هو الاصیل، اگر وجود اصیل نہ ہو، وکانت الاصالت للماہیہ، اور اصالت کس کو حاصل ہو، ماہیت کو حاصل ہو، فہیا محفوظۃ فی الوجودن، در حالی کہ ماہیت کیا ہے، دونوں وجودوں میں محفوظ ہے، یعنی کیا مراد، جو خارج میں ہے بے عین ہی وہی ذہن کے اندر ہے، لم یکن فرق بینہما، تو ان کے درمیان فرق نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ خارج میں جلا رہی ہے اور آپ قائل ہیں کہ ماہیت اصیل ہے، ماہیت اصیل ہونے کا معنی یہ ہے کہ ماہیت کے جو ماہیت جو احراق ہے، جو جلانا ہے، جو گرم کرنا ہے، یہ آثار ماہیت کے ہیں، تو پھر یہی ماہیت جو ہے ذہن میں آ رہی ہے تو یہ آثار پھر اس پر بھی مترتب ہونا چاہیے، لم یکن فرق بینہما، ان کے درمیان فرق نہیں ہونا چاہیے۔ وتالی باطل، تالی باطل ہے، یعنی کیا مراد، فرق ہے، ول مقدم مثلو، پھر مقدم کیا ہے، باطل ہوگا، مقدم کیا تھا، ماہیت اصیل ہے، ماہیت اصیل ہے وہ بھی باطل ہونا چاہیے، قضایا شرطیہ کے اندر یہ ہوتا ہے، مقدم و تالی اس میں پایا جاتا ہے، قضایا اس میں، قضا شرطیہ میں اور قضایا استثنائی کے اندر، درست ہے، اس میں مقدم، اس میں قانون یہی ہے کہ اگر مقدم باطل ہو جائے تو تالی بھی، نہ اگر تالی باطل ہو جائے تو مقدم بھی باطل ہو جاتا ہے، یہ منطق کے اندر قابل توضیح ہے، وہاں پہ آپ اس کو کریں گے، میں تالی مقدم کو وضاحت کروں تو آدھا گھنٹہ اس میں چلا جائے گا۔ بس وقت تالی باطل، چونکہ فرق ہے، فل مقدم و مثلو، بس ماہیت اصیل نہیں ہے، کیونکہ مقدم یہ تھا کہ ماہیت اصیل ہے، تالی یہ تھا کہ بس فرق نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ فرق ہے، تالی باطل ہے، پس مقدم مثلو وہ بھی باطل ہے، یعنی ماہیت اصیل نہیں ہے، یعنی وہ بھی مثلو ہو یعنی باطل ہے، باطل کا کیا معنی ہے، یعنی ماہیت اصیل نہیں ہے، یہ نتیجہ نکالتے ہیں، پس وجود اصیل ہے، کیونکہ آثار کا منشا وجود بن رہا ہے، پس جہاں بھی وجود ہوگا وہاں یہ آثار ہوں گے، تو وجود تو خارج میں ہوتا ہے، درست ہے، جب خارج میں ہے تو وہ آثار رکھے گا، پس چونکہ منشا آثار وجود ہے، پس اصیل بھی وہی ہوگا، ماہیت چونکہ ذہن میں آ کر وہ آثار نہیں رکھتی، پس معلوم ہوا منشا اثر یہ نہیں رکھتی ہے، اگر منشا آثار یہ ہوتی تو ذہن میں آتی تو وہ اپنے آثار کے ساتھ آتی، پس معلوم ہوا کہ یہ اعتباری ہے، یہ اصیل نہیں ہے، اور اعتباری کا معنی ذہن میں رکھیں، اعتباری کا معنی ہے کہ یہ خارج میں اپنا مصداق نہیں رکھتی، اس کو ہم نے لیا خارج سے ہے، لیکن اس کا اپنا خارج میں کوئی مصداق نہیں ہے، یہ کس کی مانند ہے، یہ فوق اور تحت کی مانند ہے، یہ مفہوم علیت کی مانند ہے، ایسا کبھی نہیں سمجھنا کہ ماہیت اعتباری ہے، یعنی ذہن کی اختراع ہے، اعتباری کیا ہے، یعنی خارج میں اپنا مصداق مستقل نہیں رکھتی، پس ماہیت اعتباری ہے،
ماہیت اپنا نہیں رکھتی، یعنی ہم نے کہا کہ جو وجود، یعنی اس کا خارج میں اثر اور ہے، ذہن میں اور ہے، وجود کا کیسا ہے، یعنی خارج میں بھی وہی ہے،
ذہن میں نہیں ہے، یہ ہم وجود ذہنی میں جا کے پڑھیں گے، وجود خارجی کبھی بھی ذہن میں نہیں آتا، ممتنع ہے کہ وجود خارجی ذہن کے اندر آ جائے۔ درست ہے؟ کیوں؟ وہ انشاءاللہ وجود ذہنی اور وجود خارجی کی جب فصل آئے گی تو وہاں کچھ تفصیلات عرض ہوں گی، تو یہ مطلب واضح ہو جائے گا کہ وجود خارجی کیوں ذہن میں نہیں آتا. کیوں؟ اگر وجود اشارہ یہ کرتا ہوں کہ وجود خارجی اگر ذہنی بن جائے تو انقلاب الذات لازم آئے گا. وجود خارجی کی ذات میں شامل ہے تشخص، لیکن جو چیز ذہن میں آ جائے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ کلی ہو جاتی ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جس کی ذات میں تشخص شامل ہو وہ کیا بن جائے؟ کلی بن جائے. نہیں ہو سکتا. لہذا وجود خارجی خارج میں ہی رہتا ہے، لیکن ہمیں پھر علم کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ ماہیت کے ذریعے ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا علم اصولی ہے. ماہیت ہے کہ جو ارتباط قائم کرتی ہے میرے اور خارج کے درمیان، عالم اور معلوم کے درمیان کون پل ارتباطی ہے؟ ماہیت ہے. اسی وجہ سے کہا کہ آپ کو یہ قائل ہونا پڑے گا کہ جو خارج میں ماہیت ہے بے عین ہی وہی ذہن میں آتی ہے، تب آپ قائل ہوں گے اس بات کے کہ میرے پاس جو علم ہے وہی خارجی علم ہے، یعنی خارج کا علم ہے مجھے، یعنی خارج میں جو کچھ ہے وہ مجھے معلوم ہے، تب آپ اس کے قائل ہوں گے. بات واضح ہے؟ یہ برہان اس کے اصالت الوجود. ایک برہان رہ گیا ہے اور اصالت الماہیت کے اوپر پھر آئیں گے، یہ انشاءاللہ پھر بعد میں دیکھتے ہیں کیونکہ ٹائم نزدیک ہے ختم ہونے کے. یہ فصل انشاءاللہ کل ہماری تمام ہو جائے گی اصالت الوجود کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.